أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله کی ذات پر غیر مسلموں کی طرف سے جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایسا دین لے کر آئے جس میں سوائے سختی اور قتل و غارت گری کے کچھ اور ہے ہی نہیں، اور اسلام میں مذہبی رواداری، برداشت اور آزادی کا تصور ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اثرات آج تک اس تعلیم کی وجہ سے مسلمانوں کی فطرت کا حصہ بن چکے ہیں. اس بارے میں کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے ہی بعض طبقے اور گروہ یہ تصور پیدا کرنے اور قائم کرنے میں مبت و معاون ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کے اسی نظریے اور عمل نے غیر اسلامی دنیا میں اور خاص طور پر مغرب میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لغو اور بیہودہ اور انتہائی نازیبہ اور غلیظ خیالات کے اظہار کا موقع پیدا کیا ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض طبقوں اور گروہوں کہ عمل مکمل طور پر اسلامی تعلیم اور ضابطہ اخلاق کے خلاف ہیں. اسلام کی تعلیم تو ایک ایسی خوبصورت تعلیم ہے جس کی خوبصورتی اور حسن سے ہر تعصب سے پاک شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. قرآن کریم میں متعدد جگہ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کا ذکر ملتا ہے جس میں غیر مسلموں سے حسن سلوک، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان سے انصاف کرنا، ان کے دین پر کسی قسم کا جبر نہ کرنا، دین کے بارے میں کوئی سختی نہ کرنا وغیرہ کے بہت سے احکامات ہیں، علاوہ اپنوں سے جو احکامات ہیں ان کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے. ہاں بعض حالات میں جنگوں کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب دشمن پہل کرے، معاہدوں کو توڑے، انصاف کا خون کرے، ظلم کی انتہا کرے یا ظلم کرے، لیکن اس میں بھی کسی ملک کے کسی گروہ یا جماعت کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح اس ظلم کو ختم کرنا ہے. نہ کہ ہر کوئی جہادی تنظیم اٹھے اور یہ کام کرنا شروع کر دے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگوں کے مخصوص حالات پیدا کیے گئے جن سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو جوابی جنگیں لڑنی پڑی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آج کل کی جہادی تنظیموں نے بغیر جائز وجوہات کے اور جائز اختیارات کے اپنے جنگجوانہ نعروں اور عمل سے غیر مذہب والوں کو یہ موقع دیا ہے، اور ان میں اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے نہایت رہٹائی اور بے شرمی سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر بیہودہ حملے کیے ہیں اور کرتے رہے ہیں، جبکہ اس سراپا رحم اور محسن انسانیت اور عظیم محافظ حقوق انسانی کا تو یہ حال تھا کہ آپ جنگ کی حالت میں بھی کوئی ایسا موقع آسے نہ جانے دیتے تھے جو دشمن کو سہولت نہ مہیا کرتا. آپ کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، آپ کی زندگی کا پل پل اور لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ مجسم رحم تھے، اور آپ کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر کوئی دل رحم کے والا معیار اور تقاضے پورے نہیں کر سکتا جو آپ نے کیے، امن میں بھی اور جنگ میں بھی، گھر میں بھی اور باہر بھی، روزمرہ کے معمولات میں بھی اور دوسرے مذاہب والوں سے کیے گئے معاہدات میں بھی. آپ نے آزادی ضمیر، مذہب اور رواداری کے معیار قائم کرنے کی مثالیں قائم کر دیں، اور پھر جب عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو جہاں مفتو قوم سے معافی اور رحم کا سلوک کیا، وہاں مذہب کی آزادی کا بھی پورا حق دیا، اور قرآن کریم کے اس حکم کی اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ مذہب تمہارے دل کا معاملہ ہے، میری خواہش تو ہے کہ تم سچے مذہب کو مان لو اور اپنی دنیا واقف سنوار لو، اپنی بخشش کے سامان کر لو، لیکن کوئی جبر نہیں. آپ کی زندگی رواداری اور آزادی مذہب و ضمیر کے ایسی بے شمار روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے، ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. کون نہیں جانتا کہ مکے کی جو زندگی تھی آپ کی، دعوی نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی کتنی سخت تھی اور کتنی تکلیف دہ تھی، اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہ نے کتنے دکھ اور مصیبتیں برداشت کی، دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹائے گئے، گرم ریت پر گرم پتھر سینہ پہ رکھے گئے، کوڑوں سے مارے گئے، عورتوں کے ٹانگیں چیر کر ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، سجدے کی حالت میں بعض دفعہ اونٹ کی اجڑی لا کر آپ کی کمر پر رکھ دی گئی جس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ طائف کے سفر میں بچے آپ پر پتھراؤ کرتے رہے، بےہودہ اور غلیظ زبان استعمال کرتے رہے، ان کے سردار ان کو ہلاشلی دیتے رہے، ان کو ابھارتے رہے۔ آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہیں، جوتی میں بھی خون آ گیا اوپر سے بہتا ہوا۔ شاب ابی طالب کا واقعہ ہے، آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ماننے والوں کو کئی سال تک محصور کر دیا گیا۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھی بھوک پیاس سے بلک رہے تھے۔ کسی صحابی کو ان حالات میں زمین پر پڑی ہوئی کوئی نرم چیز پاؤں میں محسوس ہوئی اندھیرے میں، تو اسی کو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو۔ یہ حالت تھی بھوک کی، اضطراری کیفیت۔ تو یہ حالات تھے، آخر مجبور ہو کر جب ان حالات سے ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو وہاں بھی دشمن نے پیچھا نہیں چھوڑا اور حملہ آور ہوئے۔ مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ ان حالات جن کا میں نے ذکر کیا ہے مختصراً، کسی پر کرنے کے بعد، کسی مظلوم پر کرنے کے بعد جو اگر جنگ کی صورت پیدا ہو اور مظلوم کو بھی جواب دینے کا موقع ملے، بدلہ لینے کا موقع ملے، تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ پھر اس ظلم کا بدلہ بھی اس ظلم سے لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی نرم دلی اور رحمت کے اعلیٰ معیار قائم فرمائے۔ ملک سے، مکے سے آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، تمام تکلیفوں کے زخم ابھی تازہ تھے، آپ کا اپنے ماننے والوں کی تکلیفوں کا احساس اپنی تکلیفوں سے بھی زیادہ آپ کو ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسلامی تعلیم اور اصول و ضوابط کو آپ نے نہیں توڑا۔ جو اخلاقی معیار آپ نے، آپ کی فطرت کا حصہ تھے اور جو تعلیم کا حصہ تھے، ان کو نہیں توڑا۔ آج دیکھ لیں بعض مغربی ممالک جن سے جنگیں لڑ رہے ہیں، ان سے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کا اسوہ دیکھیں جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے روایت میں، جنگ بدر کے موقع پر جس جگہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ کوئی ایسی اچھی جگہ نہیں تھی۔ اس پر خباب بن منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا یہاں جگہ، جہاں جگہ آپ نے منتخب کی ہے پڑاؤ ڈالنے کی، یہ کسی خدائی الہام کے ماتحت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا جگہ خود پسند کی ہے آپ نے، یہ فوجی تدبیر کے طور پر آپ کا خیال ہے کہ یہ جگہ اچھی ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو محض جنگی حکمت عملی کے باعث میرا خیال تھا کہ یہ جگہ بہتر ہے، اونچی جگہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی تو پھر یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو لے کر چلیں اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیں، وہاں ایک حوض بنا لیں گے اور پھر جنگ کریں گے. اس صورت میں ہم تو پانی پی سکیں گے لیکن انہیں دشمن کو پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا. تو اپنے فرمایا ٹھیک ہے چلو ہماری رائے مان لیتے ہیں. چنانچہ صحابہ چل پڑے اور وہاں پڑاؤ ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد قریش کے چند لوگ پانی پینے اس حوض پر آئے. صحابہ نے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ان کو پانی لے لینے دو. تو یہ ہے اعلی معیار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ باوجود اس کے کہ دشمن نے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے بچوں کا بھی دانا پانی بند کیا ہوا تھا لیکن آپ نے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے سپاہیوں کو جو پانی کے تالاب میں چشمے تک آئے تھے پانی لینے کے لیے اور جس پر آپ کا تصرف تھا آپ کے قبضے میں تھا اس سے پانی لینے سے نہ روکا کیونکہ یہ اخلاقی ضابطوں سے گری حرکت تھی. اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلایا گیا. یہ لوگ جو پانی لینے آئے تھے ان سے زبردستی بھی کی جا سکتی تھی کہ پانی لینا ہے تو پھر ہماری شرطیں مان لینا. کفار کئی جگہ اس طرح کرتے رہے ہیں کئی جنگوں میں. لیکن نہیں, آپ نے اس طرح نہیں فرمایا. یہاں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی مسلمانوں میں پوری طاقت نہیں تھی, کمزوری تھی, اس لیے شاید جنگ سے بچنے کے لیے یہ احسان کی کوشش کی ہو. حالانکہ یہ غلط بات ہے. مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ پتہ تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور مسلمان کی شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. اس لیے یہ خوش فہمی کسی کو نہیں تھی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس قسم خوش فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے تو یہ سب کچھ, یہ شفقت کا سلوک, سراپا رحمت ہونے اور انسانی قدروں کی پاسداری کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ آپ نے ہی ان قدروں کی پہچان کی تعلیم دینی تھی. پھر اس دشمن اسلام کا واقعہ دیکھیں جس کے قتل سے جس کے قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا لیکن آپ نے نہ صرف اسے معاف فرمایا بلکہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے اسے اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت عطا فرمائی. آپ نے چنانچہ اس واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنے باپ کی طرح عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کرتا رہا. فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان عفو کے اور امان کے باوجود ایک دستے پر حملہ آور ہوا مکہ میں جب فتح مکہ کا موقع تھا اور حرم میں خون ریزی کا باعث بنا. اپنے جنگی جرائم کی وجہ سے ہی وہ واجب القتل ٹھہرایا گیا تھا لیکن مسلمانوں کے سامنے قصور کوئی نہیں ٹھہر سکا تھا. اس لیے فتح مکہ کے بعد جان بچانے کے لیے وہ یمن کی طرف بھاگ گیا. اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے معافی کی طالب ہوئی تو آپ نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے اسے معاف فرما دیا اور پھر وہ اپنے خاوند کو لینے کے لیے جب گئی خود گئی تو اکرمہ کو اس معافی پر یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں, اتنے مسلمان قتل کیے ہوئے ہیں, آخری دن تک میں لڑائی کرتا رہا تو مجھے کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال وہ کسی طرح یقین دلا کر اپنے خاوند کو واپس لے آئی، کرموں کو واپس لے آئی، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے جب واپس آیا کرما تو، اور اس بات کی تصدیق چاہی. تو اس کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احسان کا حیرت انگیز سلوک کیا. پہلے تو آپ دشمن قوم کے اس سردار کی عزت کی خاطر کھڑے ہو گئے کہ یہ دشمن قوم کا سردار ہے، اس لیے اس کی عزت کرنی ہے، اس لیے کھڑے ہو گئے. اور اس اکرمہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ واقعی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اکرمہ نے پوچھا پھر کہ اپنے دین پر رہتے ہوئے، یعنی میں مسلمان نہیں ہوا، اسی شرک کی حالت میں مجھے آپ نے معاف کیا ہے، آپ نے مجھے بخش دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اس پر اکرمہ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور بے اختیار کہہ اٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واقعی بے حد حلیم و کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور احسان کا یہ معجزہ دیکھ کر اکرمہ مسلمان ہو گیا. سو تو اسلام کس طرح پھیلا ہے؟ حسن اخلاق سے اور آزادی ضمیر و مذہب کے اظہار کی اجازت سے. یہ حسن خلق اور آزادی مذہب کا تیر ایک منٹ میں اکرمہ جیسے شخص کو گھائل کر گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں اور غلاموں تک کوئی اجازت دی تھی کہ جو مذہب چاہو اختیار کرو، لیکن اسلام کی تبلیغ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ خواہش اس لیے ہے کہ یہ تمہیں اللہ کا قرب عطا کرے گی، اور تمہاری ہمدردی کی خاطر ہی تم سے ہم کہتے ہیں. چنانچہ ایک دیگر واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، سعید بن ابی سعید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف مہم بھیجی تو بنو حنیفہ کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لائے جس کا نام سمامہ بن اسال تھا. صحابہ نے اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سمامہ، تیرے پاس کیا عذر ہے یا تیرا کیا خیال ہے کہ تجھ سے کیا معاملہ ہوگا؟ اس نے کہا، میرا ذہن اچھا ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک خون بہانے والے شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ انعام کریں تو آپ ایک ایسے شخص پر انعام کریں گے جو کہ احسان کی قدردانی کرنے والا ہے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے لیں. اس کے لیے اتنا مال دیا جا سکتا تھا اسی قوم کی طرف سے. یہاں تک کہ اگلا دن چڑھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور سمامہ سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے. چنانچہ سمامہ نے عرض کی کہ میں تو کل ہی آپ سے عرض کر چکا تھا کہ اگر آپ انعام کریں تو آپ ایک ایسے شخص پر انعام کریں گے جو کہ احسان کی قدردانی کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں چھوڑا. پھر تیسرے دن چڑھا، پھر آپ گئے اس کے پاس. پھر آپ نے فرمایا کہ اے سمامہ، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو. تو سمامہ کو آزاد کر دیا گیا. اس پر وہ مسجد قریب کھجوروں کے باغ میں گیا اور غسل کیا اور مسجد میں داخل ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کا چہرہ ہوا کرتا تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہے. بخدا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ کا دین ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہے کہ میرا محبوب ترین دین آپ کا لایا ہوا دین ہے. بخدا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کے شہر کو کرتا تھا، اب یہی شہر میرا محبوب ترین شہر ہے۔ آپ کے گھوڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا جبکہ میں عمرہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب جا تو میں عمرہ کرنے رہا تھا، اب آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی، مبارکباد دی اسلام قبول کرنے کی، اور پھر اسے حکم دیا کہ عمرہ کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو کسی نے کہا کہ یہ تو کیا تو صحابی ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اب آئندہ سے یمامہ کی طرف سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کو چھیڑا، پاس دوسری روایت میں ہے کہ مارنے کی کوشش کی یا مارا، اس پر میں کہا کہ کوئی دانہ نہیں آئے گا، اور یہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے جا کے اپنی قوم کو کہا، اور وہاں سے غلہ آنا بند کر دیا، بند ہو گیا، کافی بری حالت ہو گئی۔ پھر ابو سفیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست لے کر پہنچے کہ اس طرح بھوکے مر رہے ہیں، اپنی قوم پر کچھ رحم کریں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غلہ اسود ملے گا جب تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ فوراً پیغام بھجوایا سمامہ کو کہ پابندی ختم کرو، یہ ظلم ہے، بچوں کو، بڑوں کو، مریضوں کو، بوڑھوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مہیا ہونی چاہیے۔ تو دوسرے یہ دیکھیں، یہ کہہ دیے جو تھے سمامہ، ان سے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے قابو میں ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ تین دن تک ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا رہا، اور پھر حسن سلوک کے بھی اعلیٰ معیار قائم ہوئے، عداد کر دیا۔ اور پھر دیکھیں سمامہ بھی بصیرت رکھتے تھے، اس آزادی کو حاصل کرتے ہی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جکڑے جانے کے لیے پیش کر دیا، کہ اسی غلامی میں میری دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ پھر ایک یہودی غلام کو مجبور نہیں کیا کہ تم غلام ہو، میرے قابو میں ہو، اس لیے جو میں کہتا ہوں کرو، یہاں تک کہ جب اس کی ایسی بیماری کی حالت ہوئی کہ جب دیکھا حالت خطرے میں ہے، تو تب اس کے انجام بخیر کی فکر تھی، یہ فکر تھی کہ وہ اس حالت میں دنیا سے نہ جائے جبکہ خدا کی آخری شریعت کی تصدیق نہ کر رہا ہو، بلکہ ایسی حالت میں جائے جبکہ تصدیق کر رہا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامان ہوں۔ تب اسے بڑے پیار سے کہا، بیمار عیادت کے لیے گئے اور کہا کہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی تھا جو بیمار ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا تو اسلام قبول کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے اس نے اپنے بڑوں کی طرف دیکھا، لیکن بہرحال پھر اس نے اجازت ملنے پر یا خود ہی خیال آنے پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو اسلام اس نے قبول کیا، یہ یقیناً اس پیار کے سلوک اور آزادی کا اثر تھا جو اس لڑکے پر آپ کی غلامی کی وجہ سے تھا، کہ یقیناً یہ سچا مذہب ہے، اس لیے اس کو قبول کرنے میں بچت ہے۔ کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سراپا شفقت و رحمت میری برائی کا سوچے، آپ یقیناً برحق ہیں، اور ہمیشہ دوسرے کو بہترین بات کی طرف بلاتے ہیں، بہترین کام کی طرف ہی بلاتے ہیں، اسی کی تلقین کرتے ہیں۔ بس یہ آزادی ہے جو آپ نے قائم کی، اور دنیا میں کبھی اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت سے پہلے بھی آزادی ضمیر اور آزادی مذہب اور آزادی زندگی کی آزادی کی پسند فرماتے تھے، چنانچہ جب اور غلامی کو ناپسند فرماتے تھے، چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے بعد اپنا مال اور غلام آپ کو دے دیے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں مجھے دے رہی ہو تو پھر یہ میرے تصرف میں ہوں گی اور جو میں چاہوں گا کروں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ اسی لیے میں دے رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں غلاموں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ جو چاہیں کریں، میں نے تو دے دیا آپ کو، میرا اس پہ کوئی تصرف نہیں ہے، یہ مال آپ کا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت حضرت خلیفہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلاموں کو بلایا اور فرمایا تم سب لوگ آج سے آزاد ہو، اور مال کا اکثر حصہ بھی غربا میں تقسیم کر دیا۔ جو غلام آپ نے آزاد کیے ان میں ایک غلام زید نامی بھی تھے، وہ دوسرے غلاموں سے لگتا ہے زیادہ ہوشیار تھے، ذہین تھے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ جو مجھے آزادی ملی ہے، یہ آزادی تو اب مل گئی، غلامی کی جو نام میں لگا ہوا ہے موڑ لگی ہوئی وہ تو ختم ہو گئی اب، لیکن بہتری میری اسی میں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی ہمیشہ رہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن میں آزاد نہیں ہوتا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا غلام بن کے۔ اور چنانچہ انہوں نے اپنے آن سلم کے ساتھ ہی رہے، اور یہ تعلق جو تھا دونوں طرف کا، محبت کا، پیار کا، یہ بڑھتا چلا گیا۔ وہ زید جو تھے وہ ایک مالدار خاندان کے آدمی تھے، اچھے کھاتے پیتے گھر کے آدمی تھے، ڈاکوؤں نے ان کو آ کر لیا تھا اور پھر ان کو بیچتے رہے اور بکتے بکاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ تو ان کے جو والدین تھے اور رشتہ دار عزیز ان کی تلاش میں تھے، آخر ان کو پتہ لگا کہ لڑکا مکے میں ہے تو مکے آ گئے، اور پھر جب پتہ لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو آپ کی مجلس میں پہنچے اور وہاں جا کے عرض کی کہ آپ جتنا چاہیں مال ہم سے لے لیں اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، اس کی ماں کا رو رو کے برا حال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس کو پہلے ہی آزاد کر چکا ہوں، یہ آزاد ہے، جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور کسی پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے چلو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ آپ کو میں مل لیا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، کبھی موقع ملا تو ماں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ میں تو اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو چکا ہوں اور آپ سے جدا ہونے کا مجھے سوال نہیں، ماں باپ سے زیادہ محبت اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ زید کے باپ اور چچا وغیرہ نے بڑا زور دیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ زید کی اس محبت کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زید آزاد تو پہلے ہی تھا مگر آج سے ہی میرا بیٹا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر پھر زید کے باپ اور چچا جو تھے وہ وطن سے وہاں سے چلے گئے واپس اپنے وطن، اور پھر یہ زید ہمیشہ ہی وہیں رہے۔ تو نبوت کے بعد تو آپ کے ان آزادی کے معیاروں کو چار چاند لگ گئے تھے، اب تو آپ کی نیک فطرت کے ساتھ آپ پر اترنے والی شریعت کا بھی یہ حکم تھا کہ غلاموں کو ان کے حقوق دو، اگر نہیں دے سکتے تو آزاد کر دو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بڑے غصے کا اظہار فرمایا، اس پر ان صحابی نے غلام کو آزاد کر دیا، کہتا میں کہا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ آزاد کرتے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آتے. تو اب دیکھیں یہ ہے آزادی. پھر دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے اپنے اظہار رائے کا حق اور آزادی, اس کی بھی ایک مثال دیکھیں. اپنی حکومت میں جبکہ آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی مدینہ میں, اس وقت اس آزادی کا نمونہ ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے, ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی. مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر منتخب کر کے فضیلت عطا کی ہے. اس پر یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور چن لیا. اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہودی شکایت لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے تفصیل پوچھی اور پھر فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ, کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. تو یہ تھا آپ کا معیار آزادی, آزادی مذہب اور ضمیر, کہ اپنی حکومت ہے. مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ قبائل اور یہودیوں سے اپنی سے امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا, جس کی روح سے مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے یا مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ مل گئے تھے وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی, ان کی وجہ سے حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس حکومت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسری جو رعایا ہے, رعایا کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے جذبات کا خیال نہ رکھا جائے. قرآن کریم کی اس گواہی کے باوجود کہ آپ تمام رسولوں سے افضل ہیں, آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ انبیاء کے مقابلہ کی وجہ سے فضا کو مقدر کیا جائے. آپ نے اس یہودی کی بات سن کر مسلمان کی سرزنش کی کہ تم لوگ اپنی لڑائیوں میں انبیاء کو نہ لایا کرو. ٹھیک ہے تمہارے نزدیک میں تمام رسولوں سے افضل ہوں, اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی فرما رہا ہے, لیکن ہماری حکومت میں ایک شخص کی دل آزاری اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نبی کو کسی نے کچھ کہا ہے, اس کی میں اجازت نہیں دے سکتا. میرا احترام کرنے کے لیے تمہیں دوسرے انبیاء کا بھی احترام کرنا ہوگا. تو یہ تھے آپ کے انصاف اور آزادی اظہار کے معیار, جو اپنوں غیروں میں سب کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے قائم فرمایا. بلکہ بعض اوقات غیروں کے جذبات کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. پھر آپ کے انسانی اقدار قائم کرنے اور رواداری کی ایک اور مثال ہے. دیکھیں روایت میں آتا ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے. جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ذمیوں میں سے ہے تو دونوں نے کہا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ احتراماً کھڑے ہو گئے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے تھا. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیست نفسا, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بس یہ احترام ہے دوسرے مذہب کا بھی اور انسانیت کا بھی. یہ اظہار اور یہ نمونے ہیں جن سے مذہبی رواداری کی فضا پیدا ہوتی ہے. یہ اظہار ہی ہیں جن سے ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور یہ جذبات ہی ہیں جن سے پیار محبت اور امن کی فضا پیدا ہوتی ہے، نہ کہ آج کل کے دنیا داروں کے جو عمل ہیں ان کی طرح کہ سوائے نفرتوں کی فضا پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے فتح خیبر کے دوران تورات کے بعض نسخے مسلمانوں کو ملے، یہودی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہماری کتاب مقدس ہمیں واپس کی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہود کی مذہبی کتابیں ان کو واپس کر دو، باوجود اس کے کہ یہودیوں کے غلط رویے کی وجہ سے ان کو سزائیں مل رہی تھیں. آپ نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ دشمن سے بھی ایسا سلوک کیا جائے جس سے اس کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے. یہ چند انفرادی واقعات میں نے بیان کیے ہیں، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے تحت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی شکیں قائم فرمائی تھیں، جو روایات تک پہنچی ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح آپ اس ماحول میں جا کر آپ نے رواداری کی اور فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، اور امن قائم فرمانے کے لیے اس معاشرے میں آپ کیا چاہتے تھے تاکہ معاشرے میں بھی امن قائم ہو اور انسانیت کا شرف بھی قائم ہو. تو مدینے پہنچنے کے بعد جب آپ نے جو یہودیوں سے معاہدہ فرمایا، اس کی چند شرائط یہ تھیں کہ مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہ لیں گے، اور باوجود اس کے کہ ہمیشہ یہودی اس کو توڑتے رہے اس شرط کو، لیکن آپ احسان کا سلوک فرماتے رہتے، یہاں تک کہ جب انتہا ہو گئی تو پھر مجبوراً سخت اقدام کرنے پڑے ان یہودیوں کے خلاف. دوسری شرط یہ تھی کہ ہر قوم کو مذہبی آزادی ہوگی باوجود مسلمان اکثریت کے، تم اپنے مذہب میں آزاد ہو. تیسری شرط یہ تھی کہ تمام باشندگان جاننے اور باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص جرم یا ظلم کا مرتکب ہو. اس میں بھی اب کوئی تفریق نہیں ہے کہ جرم کا مرتکب چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو بہرحال سزا ملے گی. باقیوں کی حفاظت کرنا سب کا مشترکہ کام ہے، حکومت کا کام ہے. پھر یہ کہ ہر قسم کے اختلاف اور تنازعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، اور ہر فیصلہ خدائی حکم کے مطابق کیا جائے گا. اور خدائی حکم کی تعریف یہ ہے کہ ہر قوم کی جو اپنی شریعت ہے اس کے مطابق فیصلہ بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ اس وقت اس حکومت کے مقتدر اعلیٰ آپ تھے، اس لیے آپ نے فیصلہ فرمانا تھا، لیکن فیصلہ اس شریعت کے مطابق ہوگا. اور جب یہ یہودیوں کے فیصلے بعد ایسے ہوئے ان کی شریعت کے مطابق، تو اس پر ہی اب عیسائی اعتراض کرتے ہیں یا دوسرے مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، حالانکہ ان کے کہنے کے مطابق ان کی شرائط پہ ہی ہوئے تھے. پھر شرط یہ ہے ایک کہ کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے نہ نکلے گا، اس لیے کہ ایک حکومت کے اندر رہتے ہوئے اس حکومت کا پابند ہونا ضروری ہے. اب یہ جو شرط ہے یہ آج کل کے جہادی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے کہ جس حکومت میں رہ رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا جہاد نہیں کر سکتے، سوائے سے اس حکومت کی فوج میں شامل ہو جائیں، اور پھر اگر ملک لڑے تو حکومت لڑے تو پھر ٹھیک ہے. پھر ایک شرط ہے کہ اگر یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو وہ ایک دوسرے کی امداد میں کھڑے ہوں گے. کہ یعنی دونوں میں سے کسی فریق کے خلاف بھی اگر جنگ ہوگی تو امداد کریں گے دوسرے کی، اور دشمن سے صلح کی صورت میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو اگر کوئی بھی اس میں صلح میں کوئی منفعت مل رہی ہے، کوئی نفع مل رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو اس فائدے کو ہر ایک حصہ رسی حاصل کرے گا. اسی طرح اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. پھر ایک شرط ہے، قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ مخالفین مکہ نے ہی مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تھا اور مسلمانوں نے یہاں کی پناہ لی تھی. اس لیے اب جو اس حکومت میں رہنے والے ہیں وہ اس دشمن قوم سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی مدد لیں گے. ہر قوم اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی، یعنی اپنے اپنے خرچ خود ہوں گے. اس معاہدے کی روح سے کوئی ظالم یا گناہگار یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزا دی جاوے یا اس سے انتقام لیا جاوے. یعنی جیسے پہلے بھی آ چکا ہے کہ کوئی ظالم ہوگا یا کوئی گناہ کرنے والا ہوگا، غلطی کرنے والا ہوگا، بہرحال اس کو سزا ملے گی، پکڑ ہوگی، اور یہ بلا تفریق ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا کوئی اور ہے. پھر اسی مذہبی رواداری اور آزادی کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے نجران کے وفد کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی، اور انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کی، جبکہ صحابہ کا خیال تھا کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ آپ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اہل نجران کو جو امان نامہ آپ نے دیا اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اس میں آپ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری قبول فرمائی کہ مسلمان فوج کے ذریعے سے ان عیسائیوں کی جو ملک اندر آتے تھے نجران کے، ان کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کے گرجے، ان کے عبادت خانے، مسافر خانے، خواہ وہ کسی دور دراز علاقے میں ہوں یا شہروں میں ہوں یا پہاڑوں میں ہوں یا جنگلوں میں ہوں، ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہوگی، اور ان کی اس آزادی عبادت کی حفاظت بھی مسلمانوں پر فرض ہے. اور کیونکہ اب یہ مسلمان حکومت کی رعایا ہیں، اس لیے اس کی حفاظت اس لحاظ سے بھی آن سلم نے فرمایا کہ مجھ پر فرض ہے کہ اب یہ میری رعایا بن چکے ہیں. پھر آگے ہے کہ اسی طرح مسلمان اپنی جنگی مہموں میں انہیں، یعنی نصارہ کو، ان کی مرضی کے بغیر شامل نہیں کریں گے. ان کے پادری اور مذہبی لیڈر جو ہیں، جس پوزیشن میں اور منصب پر ہیں، وہ وہاں سے معزول نہیں کیے جائیں گے، اسی طرح اپنے کام کرتے رہیں گے. ان کی عبادت گاہوں میں مداخلت نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں زیر استعمال نہیں لائی جائیں گی، نہ سرائے بنائی جائیں گی، نہ وہاں ٹھہرا جائے گا کسی کو، نہ کسی اور مقصد میں ان کے پوچھے بغیر استعمال میں لایا جائے گا. علماء اور رہب جہاں کہیں بھی ہوں، ان سے جزیہ اور خراج وصول نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان کی عیسائی بیوی ہوگی تو اسے مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے طور پر عبادت کرے، اگر مسائل پوچھنا چاہے علماء کے پاس جانے کی تو جائے. گرجوں وغیرہ کی مرمت کے لیے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے اگر وہ مالی امداد لیں اور اخلاقی امداد لیں تو مسلمانوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہتر چیز ہے، اور یہ نہ قرض ہوگا نہ احسان ہوگا، بلکہ اس معاہدے کو بہتر کرنے کی ایک صورت ہوگی کہ اس طرح کے سوشل تعلقات اور ایک دوسرے کی مدد کے کام کیے جائیں. تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار مذہبی آزادی اور رواداری کے قیام کے لیے. اس کے باوجود آپ پر ظلم اور تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے کا الزام لگانا انتہائی ظالمانہ حرکت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پس جب کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب نہایت درجہ بدچلن ہو چکے تھے اور بدی کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اور جرائم سے باز نہیں آتے تھے اور امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انان حکومت دے کر ان کے ہاتھ سے غریبوں کو بچانا چاہا. اور چونکہ عرب کا ملک مطلق الانام تھا اور وہ لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت نہیں تھے، اس لیے ہر ایک فرقہ نہایت بے قیدی اور دلیری سے زندگی بسر کرتا تھا. کوئی قانون نہیں تھا کیونکہ کسی کے ماتحت نہیں تھے، اور چونکہ ان کے لیے کوئی سزا کا قانون نہ تھا، اس لیے وہ لوگ روز بروز جرائم میں بڑھتے جاتے تھے. پس خدا نے اس ملک پر رحم کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کے لیے نہ صرف رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح مکمل کیا جس میں دیوانی، فوجداری، مالی سب ہدایتیں ہیں. سو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونے کے تمام فرقوں کے حاکم تھے، اور ہر ایک مذہب کے لیے اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کراتے تھے. ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کراتے تھے. قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آ جناب کی عدالت میں مقدمہ آیا تو آ جناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سچا کیا اور مسلمان پر اس کے دعوے کی ڈگری کی. پس جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، پس بعض نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ ہر ایک مقام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں، حالانکہ ایسی سزائیں خلافت یعنی بادشاہت کی حیثیت سے دی جاتی تھیں، یعنی کہ حکومت کا کام ہے. پھر فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد نبی جدا ہوتے تھے اور بادشاہ جدا ہوتے تھے. جو امور سیاست کے ذریعے سے امن قائم رکھتے تھے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ دونوں عہدے خدا تعالیٰ نے آ جناب یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیے، اور جرائم پیشہ لوگوں کو الگ الگ کر کے باقی لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ آیت مندرجہ ذیل سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اور اے پیغمبر، اہل کتاب اور عرب کے جاہلوں کو کہو کیا تم دین اسلام میں داخل ہوتے ہو؟ پس اگر اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے، اگر منہ موڑیں تو تمہارا تو صرف یہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو. اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا یہ بھی کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو. اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف جرائم پیشہ لوگوں کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے اور چوری ڈاکے میں مشغول رہتے تھے، اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونے کے تھا، نہ بحیثیت رسالت. یعنی کہ جب حکومت کے مقتدر اعلیٰ آپ تھے اس لیے جنگ کرتے تھے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ نبی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تم خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی دوسروں سے کچھ ورز نہ رکھو اور زیادتی مت کرو، خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بس جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت اتری ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پر اترے ہوئے احکامات کے معاملے میں زیادتی کرتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر بغیر اس شرط کے کہ اگر اسلام میں داخل ہوئے تو امان ملے گی، جس کی ہم پہلے مثال دیکھ ہی چکے ہیں، عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. مختلف تھیں شکلیں اس کی، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ ضرور اسلام قبول کرو گے تو معافی ملے گی. مختلف جگہوں میں جانے اور داخل ہونے اور کسی کے جھنڈے کے نیچے آنے اور خانہ کعبہ میں جانے یا کسی گھر میں جانے کی وجہ سے معافی کا اعلان تھا، اور یہ ایک ایسی اعلیٰ مثال تھی جو کہیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی. مکمل طور پہ یہ اعلان فرما دیا کہ لا تسریبا علیکم اليوم، کہ جاؤ اور آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. ہزاروں درود اور سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے یہ اعلیٰ نمونے قائم فرمائے، اور ہمیں بھی اس کی تعلیم عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم اس کی عمل کرنے کی بھی توفیق دے. الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله